أحمده ويصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واكتب لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإلا تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إلاه نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مليما مدحورا. أتأتاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی 18 آیات ہے. ہمارے منتخب نصاب میں یاد ہوگا کہ اس وقت عمل صالح کی مزید تفصیل پر مشتمل بعض مقامات کا درس ہو رہا ہے. اس ضمن میں اول تین مقامات کے حوالے سے ہم قرآن مجید کی اس رہنمائی کو سمجھ چکے ہیں کہ جو انفرادی سیرت و کردار کے ضمن میں ہمارے سامنے آتی ہے. انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف سفر کی پہلی منزل جیسا کہ پچھلے درس میں بیان کیا گیا گھر ہے، خاندان ہے. اس کے بارے میں سورہ تحریم کے حوالے سے ہمارے سامنے بنیادی ہدایات آ چکی ہیں کہ اسلام اس ادارے کو کن اثاثات پر استوار کرنا چاہتا ہے. آگے بڑھے تو گھروں اور خاندانوں پر مشتمل ایک محاصرہ وجود میں آتا ہے. اور سورہ بنی اسرائیل کے ان دو رکوعوں میں ایک اسلامی محاصرے, مسلمان سوسائٹی, مسلمان سماج کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے جو کن اصولوں پر استوار ہوگا, ان میں وہ کون سی ویلیوز ہیں, وہ کون سی اخبار ہیں کہ جن کو پروموٹ کرنا مقصود ہے, وہ کون سی برائیاں ہیں, وہ کون سے سوشل ایونٹس ہیں قرآن کے نزدیک کہ جن کو ریڈیکیٹ کرنا, جن کا استعمال پیش نظر رہے گا اور مقاصد میں شامل رہے گا. یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اگر کہ دور جدید میں انسانی صلاحیات کی بلند ترین منزل تصور ریاست ہے, لیکن ریاست کا تصور یہ کچھ زیادہ پرانا نہیں ہے. انسان ابھی ماضی قریب میں اس تصور تک رسائی حاصل کر سکا ہے. انسانی تمدن کا ابتدائی مرحلہ, انسانی اجتماعیات کی ابتدائی منزل سماج اور معاشرہ, اس اعتبار سے ان آیات مبارکہ میں جو ہدایات آئی ہیں وہ گویا کہ ایک مکمل دستور حیات اور مکمل لائحہ عمل ہے کسی ایسی سوسائٹی کے لیے, کسی ایسے سماج کے لیے, کسی ایسے معاشرے کے لیے جو ابھی ابتدائی مراحل میں ہو, جہاں زیادہ پیچیدگیاں ابھی ظہور میں نہ آئی ہیں, جہاں بہت لمبا چوڑا اجتماعی نظام کا سلسلہ ابھی قائم نہ ہوا ہے. اس لیے کہ اس صورت میں تو مزید ہدایات کی ضرورت ہے قانون سازی کے لیے, سیاست اور معیشت کے پورے تفصیلی ڈھانچے کے قائم کرنے کے لیے زیادہ مسلسل ہدایات مطلوب ہیں. لیکن جہاں ابھی معاشرہ ابتدائی مراحل میں ہے, یہ ہدایات ایک ایسے معاشرے کے لیے مکمل ضابطۂ حیات, مکمل دستور حیات, مکمل لائحہ عمل بن جاتے ہیں. اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس بات سے بھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ رائے ظاہر فرمائی کہ سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات میں در حقیقت تورات کے احکام اثر اثرات لب لباس آ گیا, گویا کہ تورات کے ٹین کمانڈمنٹس کا یہ قرآنک ورژن ہے. نزول قرآن سے لگ بھگ 2000 سال قبل ابھی انسانی تمدن جس سطح پر تھا, اجتماعیت کے جس ارتقائی مرحلے تک ابھی انسان پہنچا تھا, اس وقت یہ ہدایات کافی تھی, مکمل تھی. ان میں انسان کے لیے اس کی پوری اجتماعی زندگی کے لیے مکمل رہنمائی موجود تھی. قرآن مجید نے یہاں اس کا مد و لباب, اس کا خلاصہ ان آیات کی شکل میں مسلمانوں سے عطا کر دیا. ان کا زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی باغیرا تعلق ہے. سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے اس آیہ مبارکہ سے جس میں معراج کا ذکر ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سفر معراج کی جو جو زمینی مرحلہ تھا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک, وہ مسجد اقصا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت انبیاء پر فائز فرمایا گیا, اور کیونکہ وہ در حقیقت ایک سمبل تھا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی دونوں بڑی شاخوں کی عظمتوں اور برکتوں کی وراثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت علیہ صاحب صلاح وسلام کو منتقل کر دی ہے. لہذا اس آیہ مبارکہ سے اس صورت کا آغاز ہوا. اس کے بعد ایک رکوع بنی اسرائیل کی تاریخ کے دو ادوار سے بحث کرتا ہے. اس سورہ کے اختتام پر پھر بنی اسرائیل ہی کے بعد معاملہ زیر بحث آئے ہیں, اور درمیان میں ان دو رکوعوں میں بنی اسرائیل کو جو کچھ ہدایت رہنمائی تورات کے احکام اثرہ کی شکل میں دی گئی تھی اس کا مد و نباب پیش فرما دیا گیا. جیسا کہ عرض کر رہا تھا, زمانہ نزول کا گہرا تعلق ہے اس اعتبار سے بھی کہ اب کچھ ہی عرصے کے بعد مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمکن حاصل ہونے والا تھا. اب تک صورت یہ ہے کہ مکے کی سرزمین میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شدید قسموں تک سے دوچار تھے. یہاں ابھی کفر کا بول بالا تھا, کفر اور شرک کو غلبہ حاصل تھا, لیکن مدینہ منورہ میں حجت کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ایک آزادی, ایک اختیار میسر آنے والا تھا کہ وہ اپنے معاشرے کے جن اصولوں پر چاہے اختیار کرے. تو یہ جو چھوٹا سا معاشرہ مدینہ کی سرزمین میں قائم ہونے والا تھا, اس کے لیے یہ بنیادی ہدایات ہیں کہ جو ان دو رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی کہ اے مسلمانوں, جب تم اپنی ایک معاشرت قائم کرو, جب تمہارا ایک اپنا آزاد معاشرہ وجود میں آئے, تو یہ ہے وہ اصول جن پر تمہیں اپنے اس معاشرے کو اختیار کرنا ہے. ان حالات میں بھارت کا ایک بڑا ترجمہ پہلے کر لیا جائے تاکہ ایک مرتبہ وہ تمام معاملات سامنے آ جائے جو اس میں زیر بحث آئے ہیں, اور پھر ایک ترتیب سے ان پر گفتگو ہوگی. فرمایا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہ پرستش کرو تم کسی کی سوائے اس سے, اور والدین کے ساتھ اس میں سلوک کے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں اگر تمہارے پاس بحاتے کی عمر کو پہنچ ہی جائے تو ان دونوں سے تم اس قتل کرو, نہ انہیں جھڑکو اور ان سے بات کرو انتہائی مرنے سے, اور ان کے سامنے فرما بردارانہ اور شہادت مندانہ انداز میں اپنے کندھوں کو اپنے سانوں کو جھکا کر رکھو محبت اور شفقت کے ساتھ, اور یہ دعا کر کے رہا کرو کہ اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا اور پوسا تھا جب کہ میں چھوٹا سا تھا. تمہارا رب خوب واقف ہے یہ کچھ کہ تمہارے دل میں ہے, اگر تم واقعتاً صالح ہو نیک ہو تو یقیناً وہ ایسے رجوع کرنے والے اور لوٹنے والے کے حق میں بہت ہی مہربان ہے بخشنے والا, اور اپنے برابر داروں کو ان کا حق ادا کرو اور محتاجوں کو اور مسافر کو اور اپنی دولت المے کلمے میں نہ اڑائے. یقیناً المے کلمے میں اڑانے والے لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں, اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا تھا, اور اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا ہی پڑ جائے اس بنا پر کہ تم خود رحمت خدا بندی کے امیدوار ہو تو ان سے بات کرو بڑی نرمی کے ساتھ, اور نہ تو اپنے ہاتھ سے اپنی گردن سے بھاگ رکھے اور نہ ہی اسے بالکل کھول دو کہ پھر تمہیں بات رہنا پڑے الزام کھائے ہوئے اور تھکے ہاری ہوئی حالت میں. یقیناً تمہارا رب ہی ہے کہ جو کھولتا ہے اور کسادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے, اور اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرے مفلسی کے خوف سے, ہم ہی ان کو رزق دینے والے ہیں اور خود تمہیں بھی. یقیناً ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے, اور ضلع سے قریب تک نہ سب کو, یقیناً وہ ایک بہت بے حیائی اور بہت ہی بری رات ہے, اور نہ ہی کسی جان کو قتل کرے جسے اللہ نے محترم کرایا ہے مگر حق کے ساتھ قانون کے تحت, اور جو کوئی ناحق قتل ہو گیا تو اس کے ولی اس کے وارث کو ہم نے ایک سلطان ایک اختیار عطا فرمایا, بس وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے یقیناً اس کی مدد کی جائے گی, اور یتیم کے مال کے قریب نہ پھنسے مگر اس طور سے کہ جو بہت ہی اعلیٰ ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جلالی کو پہنچ جائے, اور عہد کی پابندی کرے وعدے پہ اس کو وفا کرے. یقیناً عہد کے بارے میں اللہ کے ہاں بات خوش ہوگی, اور پیمانے کو پورا کیا کرے جب سب سے تم پیمانہ ناپ کر دے رہے ہو, اور سونے کسی بھی بندی کے ساتھ یقیناً یہ بہتر بھی ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بہت اعلیٰ بھی, اور ایسی چیز کے پیچھے نہ کرے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. یقیناً سماعت اور بصارت اور قلب ان سب کے بارے میں اللہ کے ہاں بات کچھ ہوگی محاسبہ ہوگا, اور زمین میں عقل کر نہ چلے یقیناً نہ تم زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ ہی تم بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکو گے. یہ تمام باتیں ان میں جو بری ان کے جو برے پہلو ہیں وہ تیرے رب کو بہت ہی ناپسند ہے. یہ ہے وہ حکمت جو تیرے رب نے تجھ پر نازل فرمائی, اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ مانو کہ تمہیں پھینک دیا جائے جہنم میں ملامت زدہ ہو کر بچے دیے جا کر. کیا تمہارے رب نے تمہیں تو چن لیا ہے بیٹوں کے لیے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ یقیناً تم ایک بہت بڑی بات کر رہے ہو. ان آیات مبارکہ میں ترجمے سے یہ واضح ہو گیا کہ ابتدا بھی توحید کے مضمون سے ہو رہی ہے اور اختتام بھی توحید کے مضمون پر ہوا. ابتدا میں بھی سب شرک کی مذمت ہے اور آخر یہ پھر شرک کی مذمت پر گفتگو ختم ہوئی. یہ درحقیقت رہنمائی ہے اس بات کی طرف کہ جیسے ایک فرد کی زندگی وہ فرد جو قرآن کو مطلوب ہے, قرآن کا انسان مطلوب, اس کے لیے، اس کے فکر کے لیے، اس کی سوچ کے لیے، اس کے عقیدے کا نقطۂ آغاز توحید ہے. اسی طرح ایک مسلمان محاصرہ، ایک صحت مند محاصرہ، اس کے لیے بھی فکری اثاث، فکری بنیاد توحید ہے. صرف وہ سب سے بڑی برائی ہے جو گویا کہ پورے تمدن کو فاسد کر کے رکھے گی. انسان کے تمام سوائے باطنی و ظاہری کو بالکل غلط رخ پر ڈال دے گی. لہذا ابتدا بھی توحید کے انتظام کی تاکید اور شرک کی مذمت سے ہوئی اور اختتام بھی اسی سے ہوئی. یہ بات جان لینی چاہیے کہ شرک یا توحید در حقیقت محدود معنی میں ایک عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس نظام فکری کی اساس ہے، بنیاد ہے کہ جس پر پورا قسم اسلام کا پورا نظام زندگی قائم ہے. یہ سارے معاملات، خواہ اجتماعی معاملات ہوں، انفرادی معاملات ہوں، ریاست اور سیاست کے بعد میں حاکمیت کا مسئلہ ہے، تو وہ بھی در حقیقت کسی اصول کا قائم ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا سے ہے، حکمراں ہے اس وہی باقی بتائے آدمی. اسلام کا معاشی نظام ہے تو اس کا ایک اصلی اصول بھی در حقیقت توحید ہی کی ایک رلوی ہے. اسی کا ایک نتیجہ، اسی کی ایک طرح ہے کہ ملکیت حقیقی صرف اللہ کی ہے. انسان کے پاس جو کچھ ہے صرف امانت ہے. تو سیاست کے بعد میں خلافت کا تصور اور معاشیات کے بعد میں امانت کا تصور، یہ در حقیقت نقطۂ توحید ہی کی شرح اور تفصیل ہے. بقول علامہ اقبال، یہ سب کیا ہے؟ فقط اس نقطۂ ایمان کی تفصیل ہے. لہذا یہاں اسلامی معاشرت مسلمان سوسائٹی کے خطے خال نمایاں کرتے ہوئے آغاز میں بھی زور دیا گیا توحید پر اور اختتام بھی دیا توحید پر. یہاں یہ بات بھی سامنے رہے کہ جیسے کہ حقیقت احکام شرک کی مفصل تقریر میں پہلے عرض کیا جا چکا ہے، احکام شرک کا ایک سیکشن ہے جس میں ایک کونے پر ہے دنیا ترین شرک، ننگا شرک، یعنی شرک سے ظاہر کسی کو خدا کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دینا، اس کو خدا کا سمجھن کر کچھ بنا دینا. اور دوسری انتہا پر ہے شرک سے عبادت، اطاعت مطلقہ، محبت مطلقہ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا، جس کے بارے میں تو تفاصیل عرض کی جا چکی ہے. اب یہاں دیکھیے، یہ حکم آپ کے قرآن میں ہر جگہ نظر آئے گا کہ یہاں آغاز ہوا ہے شرک العبادت کی مذمت سے. تو رب نے فیصلہ کر دیا، یہ بات تو طے ہو چکی ہے، اس میں اب کسی پیلے پال کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں کسی بحث تنظیم کر کے انسان نے سوا رب تعبد اللہ، اس میں بڑا سہانا جلال ہے کہ جیسے اس کا ہی فرمان بیان کیا جا رہا ہے، تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے سوا پرستش کسی کی نہ کرو گے. یہ عبادت، یہ اطاعت و مطلقہ، اس میں کوئی شریک نہیں کیا جا سکے گا. محبوب حقیقی وہی ہوگا، مطلوب اصلی وہی ہوگا. تمہارے سارے محبتات عمل کسی ایک اثر، کسی ایک منبع سے، کسی ایک سرکشیت سے ان کا آغاز ہوگا. ان کا مبدا جو ہے یہی اطاعت الہی اور محبت الہی ہوگی. اور جس اختتام ہوتا ہے اس شرک پر کہ جسے شرک سے ذات کی قسم کہنا چاہیے، جو مشرکین عرب کا ایک عقیدہ تھا، ایک خیال خام کہ وہ فرشتوں کو خداتی دیکھنا سکے. یہاں جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا، قرآن مجید نے بڑا ایسا مزاح کا ایک ان پر بھی شامل کیا کہ لوگوں دوسرے نے تو خدا کے اگر اولاد دی تو بیٹے کو دیے، تم نے یہاں میں تو دوسری انتہا تک پہنچا دیا کہ تم نے خدا کے اولاد بھی کی ہے تو بیٹیا. تم ربکم بالبنین لتخذ من الملائکۃ اناثا، کیا تمہیں تو تمہارے رب نے چن لیا، پسند کر لیا، تمہیں فضیلت بھی بیٹے سے، اور خود اپنے لیے اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. لیکن اس کے بعد پھر وہ غیظ و غضب کا انداز آتا ہے، انکم لتقولون قولا عظیما، سوچ میں آئے حقیقت میں تم ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، یہ اللہ کی جناب میں ایک بہت بڑی گستاخی ہے. اس سے پہلے آخری آیات میں اس شرک کی ذات کے ذکر سے پہلے آیا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ در حقیقت جیسے کہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، یہ ہے وہ اصول توحید کی الوہیت، الوہیت کی توحید، الوہیت میں کسی اور کو شریک نہ ماننا. کہ سارا اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، نظام مملکت و حکومت ہے، وہ در حقیقت کسی ایک اصول پر قائم ہے. یہ اس کا اصل اصول ہے، لا الہ الا اللہ، یہ پڑاؤ مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں, سرجنٹی اس کے سوا کسی اور سے حاصل نہیں ہے. وہی ہے کہ جس کے پاس حکم دینے کا اختیار. بہرحال ان آیات مبارکہ میں ابتدا میں بھی توحید کی تاکید اور شرک کی مذمت ناری ہوئی اور اختتام پر اس کے فوراً بعد آغاز سے اب چلیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حق کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی اللہ فوری طور پر والدین کے حقوق کی تاکید کی جا رہی ہے. لبئی والدین افسانہ, یہ بات ہمارے اس منتخب نصاب میں اس سے پہلے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی آ چکی ہے کہ وہاں پہلی نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی وہ یہی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اور اس کے فوراً بعد مضمون یہی آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبصّل الانسان بوالدیہ. یہاں پر بھی وہی ترتیب ہے, وہاں پر بھی الفاظ آئے تھے اشکر لی ولوالدیک, شکر ادا کرے میرا اور اپنے والدین کا. یہاں پر بھی معاملہ وہی ہے, اللہ تعالیٰ کا حق مانو یعنی اس کی توحید پر کاربند رہو, یہی اس کے حقوق کی ادائیگی کی واحد شکل ہے, اور اپنے والدین کا حق مانو. اور ان کا حق ماننا یہ ہوگا کہ ان کے احسانات کا اعتراف ہو, اور پھر اگر وہ بحاتے کی عمر سے پہنچ گئے ہیں اب جب کہ ان پر احتیاج کا عالم طاری ہو گیا ہے, وہ کہ جنہوں نے اپنی جوانی ان پر انویسٹ کی ہے, اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں اپنی استعدادات خرچ کی ہیں تمہیں پالنے اور سوچنے پر, اپنا پیٹ کاٹا ہے تمہیں کھلایا ہے, اپنے راتوں کا چین حرام کیا ہے اور تمہاری تکلیف کے اضالے کے لیے سوچا رہے ہیں, وہ کہ جن پر اللہ کے بعد مخلوقات میں سے تم پر سب سے بڑا احسان ہے. لہٰذا قرآن مجید نہ صرف ان دو مقامات بلکہ اور بھی متعدد مقامات, سورہ الانعام میں بھی یہ صورت سامنے آتی ہے, سورہ نساء میں بھی یہ صورت سامنے آتی ہے کہ اللہ کے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہے. یہاں خاص طور پر بوڑھے والدین, ضعیف والدین, اور واقعہ یہ ہے کہ بچوں کی نفسیات کی طرح بوڑھوں کی نفسیات میں بھی بہت سے عنصر ایسے آ جاتے ہیں, ان کے اندر کچھ جد کا پہلے بھی شامل ہو جاتا ہے, ان کی خواہشات بھی کچھ دوبارہ لوٹ کر بچپنے ہی کسی کیفیت کی طرف رجوع کرتی ہے. یہ جو وقت ہوتا ہے بڑا نازک وقت, کہ اگر ان کے احساسات کو ٹھوس لگے تو ان کا دل کا آئینہ سپنا سو ہو جاتا ہے, بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے یہاں فوراً فرمایا کہ اما یب لوگل ہوما ہے لا ہوما, اگر بہت سی جائے تمہارے پاس وہ ہاتھے کی عمر سے یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ہے, تو ان کے احساسات کا خیال رکھو, ان کے احساسات کا وہ آئینہ کبھی کتنا سور نہ ہو جائے. فلاں انہیں اس تک نہ کرو, ان کے ساتھ جھوٹی کے انداز میں بات نہ کرو, ان کے احساسات کو مجروح نہ کرو, ان سے بات کرو تو بڑی نرمی کے ساتھ, اگر ان کی کسی بات سے ٹالنا پڑ جائے تب بھی کسی ایسے انداز میں کہ ان کے جذبات مجروح نہ ہو, اور ان کے سامنے فرما بردارانہ انداز میں سعادت مندانہ انداز میں اپنے خیالوں کو جھکا کر رکھو, اور تمہارے قلب میں ان کے لیے رحمت اور شفقت ہونی چاہیے. اب جب کہ تمہارے جسم میں توانائی ہے, اب جب کہ تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو, اب جب کہ تمہارے اندر قوتیں ہیں اور وہ ضعیف ہو چکے محتاج ہو چکے, تو ان کے ان احساسات کا پورا لحاظ رکھنا, اور پھر یہ بھی جان لو کہ یہ سب کچھ کر کے بھی تم اپنے والدین کے احسانات چکا نہیں سکتے, اس کا بدلہ ادا کرنا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ایک ہی شکل رہ جائے گی کہ پروردگار سے بھی دعا کرتے رہا کرو, اور اب میرے ان والدین کو بخش دے, ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا, جبکہ میں اپنی زندگیات پوری کرنے پر قادر نہ تھا, بلکہ وہ وقت بھی آیا جبکہ میں اپنی خواہش تک ظاہر نہ کر سکتا تھا, جبکہ انہوں نے مجھے پالا اور پوسا تو تو ہی ہے کہ جو ان پر رحم فرما, انہی سے دعا کر رہا ہوں, اس لیے کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ چکا سکوں. یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ایک گھر, ایک خاندان کا ادارہ, اس کا آغاز تو ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے اجتماع اور اس کے ان کے ملاق سے, لہذا اس کا رشتہ آغاز تو وہ نسبت جوہریت ہے. گھر کے ادارے کے استحکام کے لیے اولا شوہر اور بیوی کے مابین تلازم اور ان کے تعلق کو صحیح بنیادوں پر استوار کرنا, اس کی اہمیت ہے اولین. لہذا ہمارے پچھلے سبق میں سورہ تحریم میں اس پر پوری گفتگو ہو چکی ہے, لیکن اسی گھر کے ادارے میں ایک اور ڈائمنشن ایڈ ہوتی ہے, جبکہ یہ شوہر اور بیوی والدین کی حیثیت اختیار کرتے ہیں اور نسل انسانی آگے بڑھتی ہے, ایک قدم آگے اٹھاتا ہے انسانی تمدن, اب وہ ہرا بھرا گھر ہے, اس میں اولاد ہے, بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اس بیٹے اور بیٹیوں کے اور والدین کے مابین تعلق کو بھی اگر صحیح بنیادوں پر استعمال نہ کیا جائے, اگر اس تعلق میں استحکام نہ ہو, تب بھی معاشرہ جو ہے اس کا کرایہ منتقل ہو جائے گا. اس لیے کہ گھر کا ادارہ محکم نہ رہے گا, اس میں پختگی نہ رہے گی. ہمارے یہاں مسجد میں اب بھی اس دور گزرے دور میں بھی یہ صورت حال موجود ہے کہ والدین اپنے آپ کو ہم کم انویسٹ کر دیتے ہیں اولاد پر, اپنی ساری صلاحیتیں اپنی پوری قوتیں وہ کچھ بچا کر نہیں رکھتے, وہ اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ محفوظ کر کے نہیں رکھتے, بلکہ اکثر دیکھ کر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل ہی اپنے اولاد پر لگا دیتے ہیں. اس لیے کہ انہیں یہ توقع ہوتی ہے کہ اگر ہم کہیں وقت رہ گئے تو کوئی بات نہیں, اگر ہمارے پاس اپنے بڑھاپے کے لیے کوئی ریزرو نہ رہے تو کوئی اندیشے کی بات نہیں. یہی اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے, یہی ہماری ضعیفی کی لکھیا بننے والی ہے. لیکن یہ کہ مغرب میں سننے میں آتا ہے کہ یہ تعلق مجبور ہو چکا ہے, والدین اور اولاد کا یہ تعلق اب اتنا بہتر اور اتنی مضبوط بنیادوں پر باقی نہیں رہا. نتیجہ یہ ہے کہ والدین بھی پھر اپنی جوانی کے دور ہی سے اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ بچا کر کچھ سنبھال کر رکھنے کی فکر کرتے ہیں, اور اولاد کے بس ایک حد سے زیادہ وہ ان کے لیے اپنے آپ کو کھپانے یا ایثار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایک ہاتھ عمر کے بعد وہ والدین کی طرف سے گویا کہ اولاد کو یہ نوٹس مل جاتا ہے کہ اب انہیں خود اپنی ساری ذمہ داریاں خود پوری کرنی ہے, اپنا پورا بوجھ خود اٹھانا ہے. یہ صورت حال در حقیقت اس انسٹیٹیوشن آف فیملی کو کمزور کرنے والی ہے. اور جیسا کہ پچھلے سبق میں عرض کیا جا چکا ہے, اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اس خاندان کے ادارے کو زیادہ سے زیادہ پختہ اور محکم کیا جائے. اس کی پختگی اس کا استحکام در حقیقت منافق ہوگا, نسبت ہوگا معاشرے کے استحکام میں اور اس کے ارادہ بندی میں. یہ ہے در حقیقت وہ بات کے جس کی وجہ سے یہاں ان معاشرت یا تمدنی معاملات کو بیان کرنے میں سب سے پہلے والدین اور اولاد کے اس تعلق کو نسبت سے نمایاں کیا گیا اور اس پر زور دیا گیا. یہاں ایک بات اور فرما دی گئی کہ رب جو تم آدم بنا پی میں پوچھے تم, کسی وقت ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کیا گیا والدین بوڑھے ہو کر گویا کہ صرف بچے بن گئے ہیں, ان کی خواہشات تمام پوری کرنا ممکن نہیں ہے, ان کی تمام فرمائشوں کی تکمیل ناممکن ہے. کسی وقت اعتراض کرنا پڑے گا, کسی وقت ان کی کسی بات کو رد بھی کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گویا کی رعایت کا اعلان کر دیا گیا کہ اگر اس طرح کی کوئی صورت کبھی ہو تو تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دین ہے, تمہاری نیت اور ارادے سے واقف ہے. اگر تم مجبوری کی حالت میں کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہو تو تمہارے رب سے وہ بچی نہیں ہے. اگر تم باطنی طور پر تمہارے رجحانات تمہاری نیتیں تمہارے ارادے فاسد نہیں ہے, تمہارے باطن میں اولاد والدین کی محبت بھی ہے اور تم ان کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہو, کسی مجبوری سے کسی وقت ان کی کوئی بات رد کر رہے ہو, ان تقین صالحین فإنه كان للعابدین غفورا, تو اللہ تعالیٰ ایسے رجوع کرنے والے اور اللہ کی جناب میں اللہ کی بارگاہ میں بار بار رجوع کرنے والے کے حق میں بڑا ہی مسرت کرنے والا اور معاف فرمانے والا. خاندان کے چھوٹے سے ادارے کے بعد اب معاشرت اور سماج کا سلسلہ وسیع ہوتا ہے, اور اس خاندان کے بعد جو دوسرا دائرہ آتا ہے وہ عزہ و اقارب کا, رشتے دار, برادری, کنبہ. اسلام یہ کہتا ہے کہ حسن سلوک, احسان, یہ اب اس پوری معاشرت کے اندر پرائز کرے. اگرچہ اس کا اصول بالکل فطری ہے کہ الاقرب فی الاقرب, اگرچہ اس کا یہ اصول بالکل فطری ہے کہ الاقرب فی الاقرب, یہ جتنا نزدیکی ہے اتنا ہی وہ تمہارے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے. لہذا اب گھر کی چار دیواری سے باہر نکلیے تو کنبہ اور خاندان وہاں سے زل قربا حق کرنا, اس کے ساتھ ہی قرآن متصل کر لیتا ہے کہ معاشرے میں جو بھی وہ عناصر ہیں جو کسی سبب سے معاشی دور میں پیچھے رہ گئے, اخبار مختلف ہو سکتے ہیں, ان کی اپنی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے, حالات واقعات کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کوئی اگر کسی سبب سے پیچھے رہ گیا تو اب وہ تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہے, اس کا حق بھی تمہیں ادا کرنا ہے. تیسرے نمبر پر یہاں مسافر کا ذکر کیا گیا, یہ اسلامی معاشرے میں مسلمان سوسائٹی میں ایک مستقل فکر ہے, کہ مسافروں کا حقوق مسافروں کے حقوق ہوتے ہیں. مختلف آبادی میں رہنے والوں کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ان پر ایک مستقل حق ہے مسافروں کا. اس لیے کہ وہ دور جب سے نہ ہوٹلس تھے نہ کوئی اور اس طرح کا اہتمام موجود تھا, اس بات کا امکان رہتا تھا کہ کوئی شخص اپنے وطن میں اپنے گھر میں اچھا بھلا کھاتا پیتا ہو, آسودہ حال ہو, لیکن دوران مسافرت کوئی استاد ایسی پیش آ جائے کہ اسے احتیاط لاحق ہو جائے. اس پہلو سے مسلمانوں کے محاسرے میں ہمیشہ سے مسافروں کا ایک حق مانا گیا. ہر بستی یہ محسوس کرتی تھی کہ مسافر ہمارا مہمان ہے. تو یہاں آپ گل قربا مسکین اور ابلت قبیل, یہاں ذرا لفظ جو بہت زیادہ قابل توجہ ہے وہ حق ہے. یعنی تم اپنے فکر سلوک کو اپنا کوئی احسان نہ سمجھو. لفظ احسان ہمارے یہاں ہماری زبان میں جسمانی میں مستعمل ہے, اگرچہ عربی میں وہ مفہوم بھی ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان, لیکن احسان کے اصل معنی ہے حسن سلوک. جس کام کو بھی کرے حسن کے ساتھ کرے, بحسن بحسن وجود کرے, خیر خوبی کے ساتھ کرے, یہ لفظ احسان کا اصل مفہوم ہے. تو تمہارا یہ حسن سلوک ان کا حق ہے, تم ان پر اسے اپنا احسان نہ سمجھو, بلکہ یہ سمجھو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ضرورت سے زائد دیا, تمہارے پاس کچھ بچ جاتا ہے اپنی ضروریات کے پورے کرنے کے بعد بھی, تو یہ اگرچہ قانوناً تو تمہارا ہے لیکن اس پر اخلاقی حق تمہارا نہیں ہے, بلکہ اخلاقاً یہ حق ہے ان کا کہ جو معاشرے میں کسی وجہ سے کسی اعتبار سے کمزور رہ گئے, پیچھے رہ گئے, جن کو احتیاط لاحق ہے, اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حق تمہارے مال میں شامل کر کے تمہارا امتحان لیا, تمہیں آزمایا ہے کہ ہمارا حق بہت باہر رسید کا معاملہ کر کے اور حق داروں کو ان کے حقوق پہنچا کر تم سرخرو ہوتے ہو کامیاب ہوتے ہو, یا دوسرے کے اس حق پر قبضے بات بانا جما کر تم اپنی دولت مندی کا روگ لوگوں پر رکھتے ہو. یہی وجہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں اس ادائے حقوق کے ساتھ مل کر کے فرمایا گیا بلا تم بزیر تبزیر آنا. تبزیر جو ہے اس کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے. اس سے پہلے ایک لفظ ہمارے یہاں آ چکا ہے سورہ الفرقان کے درس میں اسراف, وہاں یاد کیا جا چکا ہے کہ اسراف یہ ہے کہ انسان اپنی جائز ضرورت پر ضرورت سے زائد خرچ کرے. تبزیر اس سے کہیں بڑی یہ برائی اور سوشل ایون ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی ضرورت نہ ہو, کوئی حقیقی ضرورت لاحق نہ ہو, لیکن صرف نام و نمود کے لیے, صرف اپنی دولت کے اظہار کے لیے, صرف اپنی خلوت اور اپنی دولت مندی کا روز بانٹنے کے لیے علم و سلموں میں روپیہ اڑایا جا رہا ہے, کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو کہ جو اس سے پوری ہو رہی ہے. یہ ہے تبذیر. یہاں فرمایا بنا کے بس جھوٹ تبذیر ہے, اور دیکھو اپنی اس دولت کو ان علم و سلموں میں نہ اڑاؤ, ان بلا ضرورت خرچ میں اس کو خرچ کرنے کی کوشش نہ کرو. اور یہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے, یہ در حقیقت انسان کی وہ ایک بڑی ہی سخت ایک انسٹنکٹ ہے اس کا, وہ انسٹنکٹ کی ڈومینیٹ. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس اعتبار سے اپنے دولت و ثروت کے اظہار سے لوگوں پر ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ہے در حقیقت وہ چیز جسے قرآن نے یہاں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین سے تعریف کیا. یہ پتانے کے پھل یہ وہ میرے کہ سورہ الفرقان میں جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے, کیونکہ انفرادی صورت و کردار کا معاملہ زیر بحث تھا, لہذا وہاں بخل اور اسراف کو ایک دوسرے کے سامنے لایا گیا. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یہاں کیونکہ معاشرے کا معاملہ زیر بحث ہے, انسانی اجتماعیت سماج سوسائٹی کے معاملات زیر بحث ہے, لہذا یہاں ادائے حقوق اس کے مقابلے میں لایا گیا تبذیر کو. یہ در حقیقت انسان کا اپنے معاشرے کے ساتھ معاملہ ہے. اگر اس کے پاس اس کی ضروریات سے زائد کچھ ہے, وہ کہ جسے سورہ بقرہ میں اصل سے تعبیر کیا گیا یا کریم کا ماضا جن سے کون ہونے لگا تھا, اور نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اتنی جو تاکید اللہ فرما رہا ہے ہم سے کون اقرض اللہ قرض الحسنہ, خرچ کرو اللہ کی راہ میں دو, اللہ کے قرض حسنہ دو, یہ ساری تاکید آخر اس کی حد کیا ہے, کتنا خرچ کریں, کہاں تک خرچ کر دیں, تو جواب دل لایا گیا اول الحق جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے, جو در حقیقت تمہارا نہیں ہے, وہ سرحد فقہاً قانوناً چاہے وہ تمہارا ہو لیکن حقیقتاً اور اخلاقاً وہ تمہارا نہیں. دین کی اخلاقی اور روحانی تعلیمات یہ ہے کہ یہ اگر اسے قدر زائد کہا جائے, اگر تو سب سے ولی ہمارے ہاں کسی اور مفہوم میں مستعمل ہے, لیکن قرآن مجید کی معاشیات کے اعتبار سے اگر یہ لفظ اس مال کے لیے استعمال کیا جائے جو کسی کے پاس زائدہ ضرورت ہے, یعنی آپ جسے قرآن قرار دیتا ہے وہ سرپرس ولی جو ہے اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اسے اخباروں تک پہنچا دو, اسی میں تم بری ہو گئے, اسی میں تمہاری اپنی اخلاقی اور قانونی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی صورت ہے. اگر تم نے اس کو روکا اور روک کر تم نے اس کو ذریعہ بنایا مال نو کے احساسات کو اور مجبور کرنے کا, ایک امیر شخص کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور اس کا بہت بڑا محل نما مکان بقائے دور بنا ہوا ہے اور اسی سے کہیں سرمان گئے سرمان کے فاصلے پر کسی غریب کی جگہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسی امیر کا پیشہ پر اسی کا کوئی خان خانہ اسی کا کوئی چپراسی ایسا ہو جس کے نگاہوں کے سامنے سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کی کوئی جوان بچی بیٹھی ہوئی ہے, اس لیے کہ اس کے پاس وہ کم سے کم چیز, وہ کم سے کم سامان, وہ کم سے کم ضروریات بھی موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کے ساتھ پیلے کر سکے. اس سے تو نتیجہ کیا نکلے گا, یہ حیض اور حیض ناک کے مابین ایک خوفناک خلیج ہے کہ رہائی ہوتی چلی جائے گی, ان کے دل آپس میں پھٹتے چلے جائیں گے, نفرت اور عدالت ان کے بیج ان کے دلوں میں پھٹتے چلے جائیں گے, جس کا کہ ہم اپنے اس معاشرے میں اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. اسی لیے اس سے تعبیر فرمایا کہ ان میں مبذرین قانون اقدام شیاطین, یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. اتنے بڑا ایک لطیف ایک رہنمائی ہے, بڑا لطیف لکھتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ وہ انسانوں کے مابین نفرت اور عدالت کے بیچ دے دے, اخوت اور محبت کے رشتوں کے ساتھ میں. سنا کے ایک جگہ پر وہاں یہ جو شراب اور دیے کے بارے میں فرمایا گیا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الحبر والبسط, شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس شراب اور دیے کے ذریعے سے تمہارے مابین عدالت میں دشمنیاں پیدا کر دے, تمہارے دلوں کے جوتے سے پھاڑ دے, محبت و عشق کے تعلقات منقطع ہو جائے, قبیلت نفرت عدالت میں دشمنیاں تمہارے مابین پیدا ہو جائے. بالکل وہی کام ہے کہ جو مبذرین کر رہے ہیں معاشرے میں, نفرت کے بیج بو رہے ہیں. یہ ایک طبقاتی شعور اسے اور گہرے سے گہرا کرتے چلے جا رہے ہیں کہ کان الشیطان لربہ کفورا, یہ شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا تھا اور یہ لوگ اس کے ایجنٹ ہیں, یہ اس کا کام کر رہے ہیں معاشرے میں, یہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بنیادی رہنمائی ہے کہ جو اسلامی معاشرت ہے, اسلامی سماج, اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہاں تو والدین سے بات شروع ہوئی تو فطری طور پر اس کے بعد قرابت داروں کا فکر آیا. اسلامی معاشرے میں ایک اور ڈائمنشن بھی ہے, ایک اور رخ بھی ہے جس میں اس قسم سلوک کو اس پیمانے پر بھی اسلام چاہتا ہے, اس سطح پر بھی چاہتا ہے کہ اس کا دائرہ وسیع سے وسیع پر ہوتا چلا جائے, اور وہ ہے فوج کا معاملہ. ان حالات میں اگر کوئی اس کا ذکر نہیں ہے لیکن فوجیوں کے حقوق سورہ نساء میں قرآن مجید میں اس پر بڑی تفصیلی ہدایات آئی ہیں, اور احادیث میں وہ ایک حدیث کفایت کرے گی کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل نے مجھے فوجیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کی, اتنی تاکید کی کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ شاید فوجی کو حراست میں شامل کر لیا جائے گا. یہ ہے مسلمان معاشرت, وہ معاشرہ جس میں ایک دیوار بیچ سے لوگ ایک دوسرے سے واپس نہ ہو, بچے ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کو نہ جانتے ہیں, وہ اپنی ہی اس چھوٹی سی دنیا میں مگر رہتے ہیں, وہ اسلامی معاشرہ نہیں. اسلامی معاشرے میں فوج کا ایک تصور ہے, فوجی کے حقوق ہیں, اور یہ حقوق جو ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ان کی تاکید اتنی شدید ہے کہ اس میں اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو یہ گمان ہی لگا تھا کہ شاید فوجی کو وراثت میں بھی چلی کر دیا جائے. اس طرح ایک خاندان کی چار دیواری سے نکل کر یہ حسن معاشرت ایک طرف سے عزا و اقارب ان کے دائرے کے اندر پھیلتی ہے, دوسری طرف پڑوس کہ جو اس معاشرے میں آپ کے قریب قریب ہے ان کے اندر حسن سلوک کا وہ سلسلہ وہ جاری ہوتا ہے, اور پھر اس میں شامل کر دیا گیا چاہے پڑوسی ہو یا نہ ہو, چاہے قرابت دار ہو یا نہ ہو, جو بھی محتاج ہے وہ بھی تمہارے اوپر ایک حق رکھتا ہے. یہ ہے اسلام کے معاشرتی نظام کا دوسرا اصلی اصول. اس میں نبی فرمایا کہ اگر کسی وقت تمہارے لیے یہ بالکل ناگزیر ہو جائے کہ تم اپنے ان قرابت داروں یا اور جو سوسائٹی کے وہ محتاج جو عناصر ہیں ان کی تو خدمت کرنے سے قاصر رہو اور معذرت تمہیں کرنی پڑے مہمہ تیرے بندہ رحمت میں رب دیتا. اور اس کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ تم خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو. بڑا لطیف انداز ہے کہ تمہارے پاس خود کچھ نہیں ہے بلکہ تم خود امیدوار ہو پروردگار کی رحمت سے. تم خود منتظر ہو کہ تمہارے حالات میں بہتری ہو. تو اس صورت میں بھی کم سے کم یہ ہے کہ بہت نرم کی جائے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا کہ جھڑکی کا انداز نہ ہو کہ دل دکھا دینے والا جملہ استعمال نہ کیا جائے جس سے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا اور اس کے بعد تو دل دکھانے والی بات نکل لی یا کہیں احسان جتلا دیا کہ یہ در حقیقت بالکل تمہارے پیر تمہارے صدقے تمہاری اس نیکی کو باطل کر دینے والا نقل منسیہ کر دینے والا عمل ہوگا. یہاں تو یہ فرمایا گیا سنہر کسی بھی سائل کو جھڑکنے کی اجازت نہیں. اگر کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی مشکل ہو گئی ہے اس لیے کہ یہ سائلین یہ بجر ان کا باقاعدہ انسٹیٹیوشن ہے یہ ایک پروفیشن بن چکا ہے اور واقعی کسی انسان کے لیے ان کو دامن چڑھانا اگر وہ شرافت اور مرویت کی تو پیسے نظر اچھے تو ناممکن ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اسلامی معاشرے کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں کفالت عامہ کا نظام قائم ہو چکا ہے جہاں زکات کے ذریعے سے ہر ایک کی ضروریات کی ذمہ داری سیاست لے چکی ہے وہاں بھی کسی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ فوری سی کسی کو اگر کوئی تکلیف واقع ہوئی ہے فوری احتیاط ہوئی ہے تو کسی نے کسی کے سامنے بس کو سوال دراز کر لیا ہے. ان حالات میں بہرحال تاکید یہی ہے کہ کسی سائل کے قریب نہ جھکے اس کی اجازت نہیں. اگر معذرت کرنی ہے تو خوبصورتی سے کچھ اس لیے سے معذرت کر لیں فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. انہیں معاشی معاملات میں انسان کے بنیادی نقطۂ نظر کی درستی کے لیے مزید فرمایا کہ نہ تو اپنے ہاتھوں کو گردنوں سے باندھ رکھو اور نہ ہی انہیں بالکل کھلا چھوڑ دو کہ پھر تمہیں الزام کھایا ہوا ملامت زدہ اور تھکا ہارا مایوس ہو کر بیٹھا رہا ہے. یہ بات اصل میں وہی ہے کہ جو اس سے پہلے بھی منتخب نصاب میں ایسے بال اور تراجم کے حوالے سے آ چکی یکسر کی مسجد اپنی چال میں معیارہ ابھی اختیار کرے. یہی بات پھر اس کے بعد آئی کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لمبی سے پھول الم لگتے یا پہلا بین ازال کا سباب ہے ذاتی معاملات میں اپنی ذاتی ضروریات پر بھی خرچ کرے تو نہ اس میں دکھی ہے نہ اتراس ہے. یہی یہ بات اگر کہ الفاظ اتنے عمومیت کے حامل ہیں کہ ذاتی معاملات میں خرچ کا یہ سلسلہ ہے وہ بھی اس میں قدم کھا گیا ہے لیکن یہاں یہ آ رہا ہے اس سلسلہ کلام میں کہ لوگوں کی خدمت لوگوں کی بھلائی کے لیے پیشہ ہونے میں بھی بس تلازم کی ضرورت ہے. بس اوقات انسان پر نیکی کا یہ جذبہ کہ اس طرح سر پر سوار ہو جاتا ہے کہ یہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے. آیا دل کے درس کے سلسلے میں بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ نیکی خود ایک پیشن ہے ایک جذبہ ہے اور جذبہ اللہ بہرا ہوتا ہے. کسی وقت یہ نیکی کا جذبہ مستعد ہوتا ہے اور انسان اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے اس کے اندر ایک جذبہ ابلتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد پشیمان ہو یہ میں کیا کر رہا ہوں یہ میں جذبات کے اس اشتہار کے عالم میں کیا قدم اٹھا بیٹھا اب میرے لیے مشکلات ہیں. چنانچہ بہت سے واقعات آتے ہیں سیرت النبی میں ملتے ہیں کہ کوئی صحابی حاضر ہوتے ہیں حضور کی خدمت میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں نہیں یہ بات کہ تم اپنے ورثاء کو تم اپنے وارثوں کو بالکل ہی تنگ دست چھوڑ جائے فقیر بنا جائے یہ اچھی نہیں ہے. اگر تم انہیں بھی ایک باعزت مقام اس دنیا میں اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس کے ذریعے سے ان کے لیے بھی باعزت روزی کا سامان چھوڑ کر جاتے ہیں تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. وہ پھر عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نصف دیتا ہوں. وہاں فرماتے ہیں کہ نہیں نصف بھی بہت جائے گا. وہ پھر عرض کرتے ہیں کہ حضور میں ثلث دیتا ہوں ایک تہائی دیتا ہوں. اس ایک تہائی کو حضور نے قبول فرما لیا کہ آپ نے فرمایا کہ ثلث کثیر ثلث بھی بہت ہے. چنانچہ ایک تہائی ہی میں جو وصیت ہے اس کی بھی حد جو ہے آخری وہ یہی ہے کہ ایک انسان جو کہ چھوڑ کر جا رہا ہے اس میں وہ وصیت خود اگر کر سکتا ہے تو صرف ایک تہائی کی حد تک باقی دو تہائی جو ہے وہ اسلام کے قانون وراثت کی روح سے ورثاء میں تقسیم ہوگا لازماً. اگر سے آپ نے زیادہ کی وصیت کی ہو وہ وصیت بہرحال کیری کی جائے گی وہ وصیت نافذ ہوگی صرف ایک تہائی کی حد تک. تو فرمایا ویسے اس میں ایک معاملہ اور بھی ہے, یہ ایک نفسیاتی سی بات ہے. کبھی ایک انسان اپنے کسی بھائی, کسی عزیز, کسی رشتے دار کی حالت کو, اس کی خستہ حالت کو دیکھ کر کرتا ہے اور اس کی نیکی کا جذبہ جو ہے وہ ابھرتا ہے, وہ کہتا ہے کسی طرح میں اس کے حالات بدل دوں, یہ بہتر ہو جائے, مدد کرتا ہے. لیکن یہ پہلے تو ایسے اس کے تجربات ہوتے ہیں کہ ساری مدد ضائع ہو رہی ہے, وہ بالکل فائدہ نہیں اٹھا رہا, جو کچھ اسے دیا جا رہا ہے اسے ضائع کر رہا ہے. تو پھر طبیعت پر ذمہ داری ہوتی, اس کو یہاں واضح کیا گیا کہ تمہارا کام اپنا فرض ادا کرنا ہے, تم کسی کی حالت کو بدل نہیں سکتے. چنانچہ اگلی آیت ہے کہ ان رب کا جب شکر رشتہ لے لیں گے سائے یقین انہو کانا بے عباد ہی قدیرا بصیرا, یہ تو تیرا رب ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کس کا رشتہ سادا کرنا ہے اور کس کے رشتے میں کس تنگی ہی بہتر ہے, کسے ماپ پھیل کر دینا ہے اور کس کے بغیر حساب دینا ہے. تو یہ تمہیں الگ پھیر کرتا رہتا ہے. ایک شخص آج مقصدی ہے, کل ہو سکتا ہے کہ اس کا تنگی آ جائے. ایک شخص آج جو ہے جو بمشکل دے وقت کی روٹی کھا رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کل اس کے پاس فراوانی ہو اور حساب بھی ہو. یہ سب کچھ جو ہے الگ تک نہیں ہو رہا ہے, یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے کہ جو انسانوں سے کھیل رہا ہے. یہ سمیع اور بصیر ہستی ہے, قدیر اور حکیم ذات ہے. یہ اس کے فیصلے ہیں, وہ تمہارا رب ان رب کا یب سے تم رشتہ بھی نہیں ہے چاہے یا لکھے, اس کے ہاتھ میں ہے رشت کا یہ اصل چڑا, وہ جس کے لیے چاہتا ہے تو پیدا کرتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگی پیدا کر دیتا ہے, نہ کھیل کر دینے لگتا ہے. انہو کانا بے عباد ہی قدیر بصیر, اور وہ یہ سب کچھ یوں ہی نہیں کر رہا ہے, میرے مطابق کھیل رہا نہیں مار رہا نہیں رب اللہ نہیں جانے, وہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب باخبر ہے, جانتا ہے. تم صرف ظاہر کو دیکھتے ہو, وہ ان کے باطن کو جانتا ہے. اس کے علم میں ہے کہ کس شخص کے حق میں یہ رزق کی تنگی ہی مصیبت ہے کہ اگر اسے کسادہ دے دیا جائے تو شاید وہ بڑی ہی غلط راستے پر جاتا ہے. اس کے حق میں شاید اللہ کی رحمت ہے یہ تنگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کر دی. بہرحال لوگوں کی قسمتیں بدلنا تمہارے اختیار میں نہیں, اس کو تم اللہ کے حوالے کرو, البتہ اپنا فرض ادا کرو. جو کچھ تمہارے پاس یہ قدر زائد, یہ سرپلس ویلیو جو تمہارے مال میں ہے, اس کے بارے میں تمہارا تصور یہ ہونا چاہیے کہ یہ تمہارا اصل حق نہیں ہے. قانون سے تمہیں حق ہو گیا ہے تصرف کا, لیکن یہ کہ یہ اصل حق ہے ان کا کہ جن کے احتیاط ہے, جن کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں, تم اپنی طرف سے اپنے فرض کی ادائیگی سے جس طرح بھی ہو اپنے حق کو بری کرنے کی کوشش کرو. باقی یہ معاملہ کہ کس کا معاملہ کیا ہے اور کیا نہیں, اس کو چھوڑو, اللہ کے حوالے کرو, وہ حلیم ہے اور قدیر ہے. شکر بند کو مارا ہے اسرا ادانی حساب کمو دیکھتا, وہ جس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے اپنے اس علم قابل اور حکمت بالغا کی بنیاد پر کر رہا ہے. یہی جو محافیات کے ضمن میں کچھ بنیادی نقطۂ نظر, اگرچہ اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی قوانین ہیں, ان میں کچھ اخلاقی ہدایت رہنمائی بھی ہے, اس میں کچھ بنیادی نقطۂ نظر کی تبدیلی ہے, لیکن غور کیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ اگر اس فکر کو اس اساس پر استوار کر لیا جائے تو پھر اس سے پورا معاشی نظام وجود میں آئے گا. چنانچہ اگلی آیت میں اشارہ کر دیا گیا, ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ اللہ, یہ جو اپنی اولاد کو تنگستی کے خوف سے قتل کر دینے کا معاملہ, اگر کہ آج کل ہمارے یہاں یہ صورت حال اتنی کثیف اور عریاں حالت میں تو موجود نہیں ہے. اپنے اولاد کا معاملہ اس پرانے زمانے میں تھا اور تقریباً تمام ممالک میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رواج موجود تھا, اور دو محرکات اس کے تھے. عرب کے اس معاشرے میں ایک محرک سے لڑکیوں کا قتل کرنا تھا, اس غیرت کا ایک غلط تصور جو ان کے ہاتھ تھا اس کی بنیاد پر کہ کوئی ہمارا داماد بنے گا, کسی کے گھر یہ جائے گی, یہ چیز ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے, ہار ہے یہ. اس ہار کو برداشت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ بچی کا گلا گھونپ دیا جائے یا اسے زندہ دربیڑ کر دیا جائے, مٹی کا ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا جائے. ایک شکل یہ تھی, اور دوسری یہ کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے جو کچھ ہے, جو ہمارے وسائل ذرائع ہیں, ان میں ہم ان نیو کمرس کی گنجائش پیدا نہیں کر سکتے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ مٹ دی میں مندی بد ان کو یہی ابھی ان کا گلا گھونپے اور ختم کرے, ہمارے اس رسک کے اندر مزید کی گنجائش نہیں ہے. یہ چیز یہ ہے بنیادی طور پر کہ جس کی بنیاد میں یہ خیال ہے کہ گویا کہ انسان یا تو اپنا راضی خود ہے یا صرف یہ مسائل مادی جو ہے یہ ہے فیصلہ کن, اللہ کی رضاقیت, اللہ کا فیصلہ, اللہ کن کن دیکھے سے رخ کے نئے خزانے پیدا کر سکتا ہے اور کن کن ذریعے سے انسان کے لیے رخ کی فراہمی کا بندوبست کر سکتا ہے. اس پر اعتماد نہ ہونا, اس پر توکل کی کمی, اور رخ کے معاملے کو اپنے حساب کتاب سے نہ کھول کر وہ مالکوس کی طرح کہ آپ نے زمین کا بھی حساب لگا لیا اور 30 ایکڑ پیداوار کا بھی اندازہ کر لیا اور 30 شخص جو کچھ مطلوب ہے سال بھر میں اس کا بھی آپ نے حساب لگا لیا اور اب آپ نے طے کر لیا کہ آبادی کو اس حد تک رکھنا ضروری ہے. یہ فکر در حقیقت بالکل اس فکر کے مماثل ہے جس فکر کے تحت کہ وہ لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے. بڑا سخت نہیں اولاد اپنی حقیقت اللہ, اپنی اولاد کو اس مخلصی کے خوف سے قتل نہ کرے. فرمایا لکھن لرجے کو سن, لکھن لرجے کو ہوں تم ہم ہے انہیں رخ دینے والے. اور اے ہوش مندو, تم شاید یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم اپنے راضی خود ہو, تمہیں بھی ہم ہی رخ دے رہے ہیں. اگر آج ہم اپنے خزانے کا منہ بند کر دیں تو تم کبھی سے رخ پراپت نہ کر پائے گے. یہ سارے معاملات یہ کہیں کسی بڑے اعلیٰ سطح پر یہ طے ہوتے ہیں, حکمت خداوندی کے یہ فیصلے بڑے اعلیٰ مقام پر طے ہوتے ہیں اور ان کے تحت اس کائنات کا نظام چل رہا ہے. یہ اب خود نہیں ہے, یہ صرف اندھی بہری جو مادی قوتیں ہیں ان کے رہنے کرم پر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے. وہ ایک ذات جو العزیز ہے, وہ ہستی سے جو الحکیم ہے, جو سمیع اور بصیر ہے, جو علی کل شیء قدیر ہے, جس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. واقعہ یہ ہے کہ مفلسی کے خوف سے, مفلسی کے اندیشے سے ان لوگوں اپنی اولاد کو قتل کر دینا بہت بڑی خطا ہے. جیسا غور کیا گیا اگر کہ قتل اولاد اتنی مکروہ صورت میں تو اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن یہ کہ من حمل کی تدابیر ہوں یا یہ کہ اور فیملی پلاننگ کے نام سے اور پاپولیشن کنٹرول کے نام سے اس پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کسی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ آیا من حمل کی تدبیر جو ہے یہ حرام مطلق ہے یا نہیں؟ اسی طرح یہ کہ اس اسقاط حمل کا معاملہ جو شریعت اسلامی نے کہا ہے, ان چیزوں سے قطع نظر کے لیے فقہ اور قانون کے مباحث ہیں, ان میں ایک سے زائد رائے ممکن ہیں, لیکن جو بات اصل اس کے فکر اور فلسفے کی ہے اس کے اعتبار سے حقیقت یہ ہے کہ بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے, کہ یہ ساری چیزیں اسی فکری بنیاد پر ہیں کہ انسان اپنا راضی خود ہے اور یہ سارے معاملات ہمارے ناپول, ہمارے حساب کتاب, ہمارے سیکس اینڈ فگر, ہمارے اسٹیٹسٹکس ان کی بنیاد پر طے ہوتے ہیں. کوئی بالا پر حکمت, کوئی بالا پر اقتدار, کوئی بالا پر اختیار, کوئی بالا پر قدرت, کہ جو ہمارے ان پیمانوں سے, ہمارے اس ناپول سے, ہمارے اس حساب کتاب سے ماورا ہو, جو ان سب سے بالا پر ہو, اللہ کی ہستی اس سے انسان محدود ہو جاتا ہے. تب یہ ساری سوچ, یہ سارا فکر جو ہے وہ اس سے دامنگیر ہوتا ہے. اس کے لیے وہ شکل کوئی بھی اختیار کرے, اس کے لیے تدبیر کوئی بھی ہو. من حمل کی تدابیر میں سے جہاں تک عزم کا تعلق ہے, اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اظہار ناپسندیدگی کے ساتھ اجازت دی تھی, پہل اجازت دی تھی. یہ جو قائد انٹرکٹس کا معاملہ ہے عزم, معلوم ہوا کہ اس کے حرام مطلق نہیں کہا جا سکے گا, لیکن یہ کہ وہ انسان کہ جو ان تدابیر پر عمل کرنا چاہتا ہے اسے یہ ضرور سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنے قلب کا جائزہ لے, اپنے ذہن کا جائزہ لے, اپنے غریبان میں جھانکے, اصل سبب کیا ہے, کس سبب کے تحت یہ سارے اقدامات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اگر اس میں وہی بات نظر آئے جس جذبے کے تحت کے قتل اولاد کبھی ہوتی تھی, تو پھر اسے متوجہ ہونا چاہیے کہ چاہے قانون میں اور فقہی اور شرعی جو احکام ہیں ان کے اعتبار سے کوئی چیز حرام مطلق کے دائرے میں نہ آ رہی ہو, لیکن اگر اپنی روح کے اعتبار سے, اپنے اصل فلسفے کے اعتبار سے وہ اسی کے مناسب ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ گویا کے معافیات کے ذیل میں یہ کئی متفرق باتیں جو آئی ہیں, اگرچہ ان کو یوں کہنا کہ یہ ایک معافی نظام ہے یہ تو بہت زیادہ سوچنا ہوگا کسی بات کو. در حقیقت یہ وہ بنیادی ہدایات ہیں کہ جن سے ایک نقطۂ نظر فراہم کرتا ہے, جن کی بنیاد پر کے سوچ قائم ہوتی ہے. یہ نقطۂ نظر, یہ سوچ, یہ زاویہ نگاہ, یہ انداز فکر جو ہے اس کی بنیاد پر صرف معاشی نظام استوار ہو سکتا ہے. یہ تمام اس کے لیے اصول اور اس کے لیے تمام اثاثات جو ہے وہ جیسا کہ ایک معاشرے کی ترتیب و تنظیم کے ضمن میں ابتدائی باتیں آ گئیں, اسی طرح معاشی معاملات کے ضمن میں بھی جو بنیادی ہدایات ہیں وہ ان آیات کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. عوامل نواحی یعنی دوز اینڈ دوز کے اس سلسلے میں اب آگے دو چیزیں آ رہی ہیں, ایک گناہ اور ایک قتل ناحق. یہ بات اس سے پہلے ہمارے منتخب نصاب میں سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں آئی تھی اور اس پر یقین کیا گیا تھا کہ ان مضامین کے پر تفصیلی بحث کا مقام یہ آگے آئے گا کہ سب سے بڑے تین گناہ قرآن کے نزدیک, اسلام کے نزدیک اکبر قبائل, تمام قبائل میں سب سے بڑے قبائل, سب سے بڑے گناہ تین. پہلا گناہ شرک ہے عظیم ترین, وہ کہ جو انسان کے مقدمے پر ہی شرکت کر دیتا ہے, اس کی سوچ کو پیدا کر دیتا ہے. گویا کہ پھر معاملہ وہ ہوتا ہے کہ خود سے امن کی محت میں مار کر ساتر یا امیر امت بھی مار کر اب ہر چیز چوری ہوگی, ہر چیز میں پکا دینا ہو جائے گا. تو صرف جو ہے وہ اولین اور بدترین معصیت اور سب سے بڑا گناہ. اس مقام پر ہم نے دیکھا کہ اس میں تو گویا کہ احاطہ کیا ہوا ہے ان تمام عوامل و نواحی کے سلسلے کا, کیا آغاز بھی ہوا نہ قضا رب کا اللہ تعالی اللہ علیہ, اور اختتام بھی ہوا ولا تجعل مع اللہ الہا آخر. اس کے بعد سورہ فرقان میں الفاظ وارد ہوئے تھے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. شرک کے بعد سب سے بڑا جرم, سب سے بڑی معصیت وہ ہے قتل ناحق, اور اس کے بعد نمبر آتا ہے سنا. یہاں اس مقام پر ذرا ترتیب بدل گئی ہے, زنا کا ذکر پہلے آیا ہے اور قتل ناحق کا بعد میں. ویسے اس میں اس پہلو سے شاید یہ ترتیب جو ہے زیادہ مناسب ہو گئی کہ قتل کی ایک شکل یعنی مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل کر دینا, اس کا ذکر مقدم ہو گیا ہے, پھر زنا کا ذکر آ رہا ہے اور اس کے بعد قتل ناحق کو اصول زیر بحث لایا گیا. یہ ترتیب ذرا بدل گئی ہے لیکن اشارہ کر دیا گیا کہ در حقیقت سب سے بڑے مقاصد انسان کی معاشرت کے لیے زہر فلاحل سن قاتل جو ہے وہ یہ تین چیزیں ہیں, صرف قتل ناحق اور زنا. یہ مضمون ابھی انشاءاللہ جاری رہے گا.